ومتى ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على
صحابہ کا نام و نشان پورے پنجاب سے مٹا دیا جائے پتیوں اور سردوں تک کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اور جہاں جہاں انمن سپاہی صحابہ کے سٹکر لگائے گئے دکانداروں کو پولیس نے گرفتار کر لیا. یہ تو ایک معمولی بات ہے, لیکن ایک بات آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی جس کا ذکر میں ابھی کرنا چاہتا ہوں. انمن سپاہ صحابہ کے کارکنوں کو ان کے جلوس کے آدھے حصے کو جب وہ آدھا حصہ جھنگ کی طرف چلا گیا احتجاجی مظاہرہ ہم نے وہ جلوس میری قیادت میں جھنگ کے اندر سے صبح 9 بجے کے قریب چلتا ہے. ہم لیا پہنچے, راستے میں پولیس کی رکاوٹوں کے باوجود ہم وہاں پہنچ گئے. جمعہ کی نماز کے بعد ہم نے مظاہرہ کیا, اس کے بعد ڈی سی بھجنس کے صاحب کے ساتھ مذاکرات ہوئے. انہوں نے کہا کہ صبح 10:30 بجے مولانا نماز کو ہم رہا کر دیں گے. یہ بات طے ہو گئی, ہم واپس جا رہے ہیں. جلوس آدھا گزر گیا, چوک آزم اور چوبارہ کے درمیان 500 پولیس والوں نے 73 اداکاروں کو درمیان میں کر کے ان کو قابو کر کے چاروں طرف سے ان پر گولیوں کی گزار کی. بغیر پارسن کے یعنی پولیس میں آتے ہی آنسو بہس نکلے, پہلے گولیاں چلا اور سیدھی گولی. اور اس کے علاوہ اس پولیس کے اندر آدھے سے زیادہ شیعہ تھے. انہوں نے ایک نوجوان کارکن فیصل آباد کا جس کا نام ضیاء الرحمان ساجد تھا, اس کے سینے پر بندوق رکھ کے کہا کہ یا علی مدد کہو, تو اس نے کہا نہیں اللہ کے سوا مدد کوئی نہیں دے سکتا. جب اس لڑکے نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں دے سکتا تو اس لڑکے کے سینے کو گولیوں سے چھلنی کر دیا اور وہ جامع شہادت نوش کر. اور میرے دوستو شہادت کے واقعات بھی آپ نے سنے, لیکن بربریت کی تاریخ میں یہ واقعہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ ہوا تھا. اور کہتے ہیں جناب کہ پولیس والوں نے جو مقدمہ دائر کیا اخبار کا اور ڈکیتی کا کہ جناب ایک آدمی کی دکان لوٹی گئی, 80,000 روپیہ دکان سے لوٹ لیا گیا, اور جو 3 آدمی شہید ہوئے ان تینوں کے قتل کا مقدمہ بھی ہمارے اوپر دائر کیا گیا. 11 آدمیوں پر جن میں سب سے پہلے میرا نام ہے, قتل کا مقدمہ اخبار کا ڈکیتی کا. جب ہم نے ملتان ہائی کورٹ میں رپ دائر کی اور وہاں ایڈوکیٹ جنرل نے پوچھا کہ بتائیے وہ لوگ کیسے شہید ہوئے, تو اس نے آگے سے ڈپٹی کمشنر کے آدمی نے کہا جناب انہوں نے ہماری فیرنگ کی اور اس شہید کے آدمی شہید ہو گئے. اس نے کہا 3 آدمی ان کے اپنے شہید ہوئے, ان کی ہماری فیرنگ سے لڑائی تمہارے ساتھ بھی, اور تمہارے ایک آدمی کو شرا بھی نہیں لگا, گولی بھی نہیں لگی. اتنا بڑا دھوکا ہمارے آدمی, اور پھر کہتے ہیں ہماری فیرنگ بس کے اوپر سے کی گئی, اور جو 2 آدمی شہید ہوئے وہ بس کے اندر شہید ہوئے, شیشوں کے اندر سے گولی گئی اور 2 آدمی شہید ہوئے اور ایک آدمی باہر شہید ہوا. ہماری بیرن اوپر ہوتی ہے اور بس کے اندر والے شہید ہو جاتے. میرے دوستو انمول سپاہی صاحب پاکستان کا پروگرام واضح ہے کہ یہ پاکستان اہل سنت کا پاکستان ہے, شیعہ کا پاکستان نہیں. ٹھیک ہے, اجمن سپاہی صحابہ یہ چاہتی ہے کہ پاکستان کے کسی چوک میں, کسی گلی میں, کسی بازار میں کوئی کتاب ایسی نہ موجود ہو جس میں صحابہ کو برا کہا گیا ہو. جو زبان صحابہ کے خلاف کھلے اس زبان کو کتی سے کھینچ کر کتوں کے آگے ڈال دیا جائے. سپاہی صحابہ طاقت کے ذریعے راستیت کی جڑوں کو کاٹنا چاہتی ہے. ٹھیک ہے, آپ سپاہی صحابہ کے پروگرام پر متفق ہے, وہ متفق ہے آپ کا کی تاریخ میں شیعہ نے قرآن و سنت کے نام عقیدہ ہو کہ قرآن کا مکمل ہے، آج تو قرآن کے نام پر کانفرنس کر کے امت کو دھوکہ دے رہے ہیں، جس طرح قادیانی کلمہ پڑھ کر امت کو دھوکہ دیتا ہے، قرآن پڑھ کر امت کو دھوکہ دیتا ہے، اسی طرح شیعہ بھی قرآن کا نام لے کر ملت کو دھوکہ دیتا ہے۔ سپاہ صحابہ اس نظر سے پردہ اٹھا کر شیعہ کی قدرت کو کلی کلی کلچے کلچے میں رنگا کر کے رہے گی۔ سپاہ صحابہ ابو بکر و عمر کی صداقت کا پرچم اس ملک میں لہرا رہے گی۔
کے متعلق کئی آیات تھی، یعنی یہ جو 30 پاروں والا قرآن ہے، اس قرآن نے
اتنا بڑا قرآن ہے تو قرآن امام مہدی کے پاس ہے جو بعد میں موجود ہے، کس شیعہ کی تمام کتابوں میں موجود ہے کہ قرآن موجودہ نامکمل ہے، قرآن کی آیتیں پوری نہیں، قرآن کی ستارہ خطا ایسی تھی، اس کا صاحب جناب علی ایک 70 گز لمبا تھا، اس قرآن کا اس قرآن کے متعلق شیعہ کا یہ عقیدہ ہو مجھے بتاؤ، وہ قرآن و سنت کے نام پر قرآن پرست کیا لے کر سکتا ہے؟ اگر قرآن کے نام پر وہ قرآن پرست کرتا ہے اس کو چاہیے کہ اماموں کو پہلے کافر کہے، عیسائی کو اپنے کفر کا پتہ لگائے، ملا باقر مدرسی کو کافر کہے، اپنی کتابوں کو آگ لگائے، اپنی کتابوں کو چوا دینے چلائے، اپنی کتابوں سے بیداری کا اعلان کرے، جو ملا باقر کو بھی اپنا امام کہے، جو شیعہ مسنت کو بھی اپنا امام کہے، جو مدرسی کو بھی اپنی کتاب کہے، جو ملا یاد الفقی کو بھی اپنی کتاب کہے، پھر قرآن کا نام لے، اس سے بڑا قتل کوئی نہیں، اس سے بڑا فریب کوئی نہیں، اس سے بڑا دھوکہ کوئی نہیں، پشاور کے سنی مسلمان بچارے قتل سے پردہ اٹھانے کا اٹھا اٹھانے کا مگر نہ چکا ہے، جب تک شیعہ کا کفر گلی گلی میں دوچے کچے میں سائل نہیں ہو جاتا، ایمن سپاہی صاحب آتا کوئی کار تم کیسے نہیں بیٹھ سکتے، میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی؟ قرآن سنت کے نام پر یہ جو لاہور میں کانفرنس ہوئی ہے ہونی چاہیے، کانفرنس ہو رہی ہے ہونی چاہیے، جو کہتے نہیں ہونی چاہیے ہاتھ کھڑا کریں، لاہور میں قائم ہونے والی 6 جولائی کی کانفرنس اگر منعقد ہو گئی تو محرم الحرام میں پاکستان کے گلی گلی کوچے کوچے مسلم پاکستان میں خانہ جنگی سے لگ جائیں گے، یہ اتنا لاوا ابلے گا کہ جس کو سیاح حق کا باپ بھی روک نہیں سکے، ٹھیک ہے یہ کانفرنس ہونی چاہیے کہ بند ہونی چاہیے؟ میرے دوست ایک ایسا گلابی مدد، ایک ایسا غلیظ مدد جس کو شیعہ کا مدد کہا جاتا ہے، حضرت علی کے بارے میں کہتے ہیں کہ علی مشکل کشا، کہتے ہیں کہ علی مشکل کشا، علی کو کہتے ہیں مشکل کشا، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ حضور کے بعد ابو بکر صدیق نے خلافت پر زبردستی قبضہ کر لیا، کہتے ہیں نا مشکل کشا سے بھی کوئی خلافت چھین سکتا ہے، جو مشکل کشا ہو وہ نعوذ باللہ اتنا لاچار ہو گیا کہ اس سے خلافت ابو بکر نے چھین لی، پھر اس کے بعد عمر نے چھین لی، پھر اس کے بعد عثمان غنی نے چھین لی، چوتھے نمبر پر جب ان کو خلافت ملی تو آپس میں لڑائی ہو گئی، مشکل کشا ایسے ہوتا ہے، حاج پروا ایسے ہوتا ہے، مختار کو ایسے ہوتا ہے، معصوم خطا ایسے ہوتا ہے، کوئی بات ایسی آدمی کرے جو عقل کو لگتی ہو، حضور نے فرمایا اے علی تیری مثال میری امت میں عیسیٰ کی طرح، اے علی تیری مثال عیسیٰ کی مثال ہے، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے اتنا گرایا نعوذ باللہ کہ یہودیوں نے عیسیٰ پر تہمت لگائی، یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ بہت برے الفاظ سے یاد کیا، اے علی جس طرح عیسیٰ کے خلاف ایک طبقے نے عیسیٰ کو بہت برا کہا اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو
ahnaf.com www.asnaf.com
اتنا بڑھایا کہ خدا بنا دیا، یعنی عیسیٰ کے بارے میں 2 طبقے، ایک عیسیٰ کو خدا کہتا ہے اور ایک عیسیٰ کو نعوذ باللہ انسان بھی نہیں مانتا، اتنا برا کہتا ہے، اے علی تیری مثال میری امت میں عیسیٰ کی ہوگی کہ تجھے بھی ایک طبقہ بہت بڑھائے گا دوسرا تجھے بہت گھٹائے گا، چنانچہ آج بھارتیوں کا طبقہ وہ علی کو نعوذ باللہ مسلمان بھی نہیں کہتا، ایک راسلیوں کا طبقہ جو علی کو مشکل کشا کہتا ہے، حاج پروا کہتا ہے، یعنی جس طرح یہودی گمراہ ہو گئے عیسیٰ کو گھٹانے میں، جس طرح عیسائی گمراہ ہو گئے عیسیٰ کو بڑھانے میں، اسی طرح اے علی تیری وجہ سے راجی گمراہ ہوگا، تیری وجہ سے راستی گمراہ ہوگا، اور اہل اور صحیح مسلک پر وہ ہوگا جو نہ تجھے خدا بنائے گا نہ تجھے گھٹائے گا، اور وہ مسلک اہل سنت پر جماعت کا ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ مشکل کشا اللہ کے سوا کوئی نہیں، مشکل کشا اللہ کے سوا کوئی نہیں، حاجت روا اللہ کے سوا کوئی نہیں، بجلی بنانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، اگر علی مشکل کشا ہوتا جب ان پر کاٹ لانا تھا ہوا اپنی مشکل کو خدا کر لیتے،
گئی ہے، میدان میں اتر آئے، کیوں؟ یزید غلط تھا، یزید ان کے نقول فاسق تھا، یزید ان کے نقول حکومت کا اہل نہیں تھا، جو حکومت کا اہل نہیں تھا، جو اقتدار کا اہل نہیں تھا، جو صحیح نہیں تھا، اس کے مقابلے میں میرے ساتھ تلوار لے کر آ جاتا ہے۔ اگر ابو بکر غلط ہوتا، علی ابو بکر کے مقابلے میں تلوار لے کر آتا، عمر غلط ہوتے، عمر کے مقابلے میں علی تلوار آتے، عثمان غلط ہوتے، علی تلوار لے کر مقابلے میں آتے۔ اگر تکیہ کے پاؤں کے اوپر حضرت حسین نے لعنت بھیجی، تکیہ پر پیشاب کیا، تکیہ نہ کیا، تلوار لے کر حضرت حسین یزید کے مقابلے میں آ گئے۔ اگر ابو بکر غلط تھا، علی تلوار لے کر کیوں نہیں آئے؟ عمر غلط تھا، علی تلوار لے کر کیوں نہیں آئے؟ عثمان غلط تھا، علی تلوار لے کر کیوں نہیں آئے؟ مجھے بتاؤ، دو سال تین مہینے تک علی نے صدیق کے پیچھے نمازیں کیوں پڑھی؟ دس سال عمر کے پیچھے نمازیں کیوں پڑھی؟ بارہ سال عثمان کے پیچھے نمازیں کیوں پڑھی؟ معلوم ہوا کہ علی اور ابو بکر کا کوئی اخلاص نہ تھا، علی اور عمر کا کوئی اخلاص نہ تھا، علی اور عثمان کا کوئی اخلاص نہ تھا۔ جو اخلاص کی بات کرتا ہے وہ جہنم کا کالا ایندھن ہے، وہ جہنم کا کیڑا ہے۔ علی اور ابو بکر میں کوئی دشمنی نہ تھی، راستی نہ علی کا مجھے پہ نہ صدیق کا مجھے پہ، راستی علی کا بھی دشمن ہے، حسین کا بھی دشمن ہے، صدیق کا بھی دشمن ہے۔ میرے دوست، میری بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ حضرت علی چوتھے نمبر پر خلیفہ، کتنے نمبر پر؟ حضرت علی کا نمبر کتنا ہے؟ ابو بکر صدیق، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ بنے، توجہ کی ضرورت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق پہلے، انہوں نے دو سال تین مہینے دس دن تک 11 لاکھ مرتانی زمین پر اسلامی خلافت کا پرچم لہرایا۔ یہ آپ کا پاکستان کراچی سے کاغان کی چوٹیوں تک، یہ صرف 2.5 لاکھ مرتانی زمین پہ قائم ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 11 لاکھ مرتانی زمین پر اسلامی خلافت قائم کی۔ حضرت عمر خلیفہ بنے، انہوں نے 22 لاکھ مرتانی زمین پر 10 سال 6 مہینے 10 دن تک خلافت قائم کی۔ حضرت عثمان خلیفہ بنے تو انہوں نے 12 دن کم 12 سال تک 44.5 لاکھ مرتانی زمین پر اسلامی خلافت قائم کی۔ حضرت علی خلیفہ بنے تو انہوں نے 4.5 سال تک 22.5 لاکھ مرتانی زمین پر خلافت قائم کی۔ حضرت حسن جن اینے کے لیے خلیفہ بنے تو انہوں نے 22.5 لاکھ مرتانی زمین پہ اسلامی خلافت قائم کی۔ حضرت حسن نے امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کو اپنا ایمان تسلیم کر لیا تو حضرت امیر معاویہ نے دلِ تنہا 19 سال تک 64,65,000 مرتبہ زمین پر اسلامی خلافت قائم کی۔ امیر معاویہ کا دور خلافت اسلام کی تاریخ کا بہت بڑا اور سب سے عظیم دور خلافت ہے۔ میرے دوستو، حضرت علی المرتضیٰ کی بات کرتے ہو، میں شیعہ کو چیلنج کرتا ہوں، آج اس جلسے میں اگر ابو بکر کو درمیان سے نکال دیا جائے، شیعہ لوگ اپنے بالک امام صحابت نہیں کر سکتے۔ ابو بکر اور حضرت علی کی اتنی قریبی رشتے داری ہے کہ اگر اس رشتے داری کو نکال دیا جائے، ابو بکر کو نکال دیا جائے، شیعہ کے بالک امام صحابت نہیں ہو سکتے۔ ذرا توجہ کرے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 بیویاں تھیں، 4 بیویاں بجٹ وقت نہیں تھی، یہ کہ بات نکلے 4 عورتوں سے صدیق نے شادی کروائی، 4 بیویوں تھے، 3 لڑکے اور 3 لڑکیاں تھیں، بڑے لڑکے کا نام عبدالرحمان، دوسرے لڑکے کا نام عبداللہ، تیسرے لڑکے کا نام محمد، بڑی لڑکی کا نام اسماء، دوسری لڑکی کا نام عائشہ صدیقہ، تیسری لڑکی کا نام ام کلثوم، 3 لڑکے اور 3 لڑکیاں تھیں۔ ان 3 لڑکے اور لڑکیوں میں ایک لڑکا عبدالرحمان ہے، اس عبدالرحمان کے گھر میں ایک لڑکی پیدا ہوئی، اس کا نام انہوں نے اسماء رکھا، یہ صدیق اکبر کی پوتی لگی۔ سب سے چھوٹے لڑکے محمد کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام انہوں نے قاسم رکھا، یہ قاسم صدیق کا پوتا لگا، یہ اسماء صدیق کی پوتی لگی۔ اس پوتے اور پوتی کا آپس میں نکاح ہوا، نکاح کے نتیجے میں ایک لڑکی پیدا ہوئی، اس لڑکی کا نام ام سلمہ رکھا گیا، یہ ام سلمہ صدیق اکبر کی پوتی بھی ہے، صدیق اکبر کی دوتی بھی ہے، صدیق کی نواسی بھی ہے، صدیق کی پوتی بھی ہے، یہ ابو بکر صدیق کی اولاد ہے، اس کا دادا بھی صدیق اکبر ہے، اس کا نانا بھی صدیق اکبر ہے۔ اس ام سلمہ کا نکاح اس کے ساتھ ہوا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے لڑکے کا نام حضرت حسین ہے، حضرت حسین کے لڑکے کا نام زین العابدین ہے، زین العابدین کے لڑکے کا نام امام باقر ہے، اس امام باقر کے ساتھ صدیق اکبر کی اس پوتی اور پردوتی ام سلمہ کا نکاح ہوا، اور اس ام سلمہ کے بدن سے امام جعفر صادق پیدا ہوئے۔
Yeah.
اسی کی اولاد میں ہزار جانور پیدا ہوئے، اسی کی اولاد میں بکر لشکری پیدا ہوئے، ابو بکر کو درمیان سے نکالو، اور اسی ابارہ امام ثابت نہیں کر سکتے، اسی لیے امام جعفر نے کہا والا نبی ابو بکر مرا بہن، ابو بکر نے مجھے دو دفعہ جانا، ابو بکر میرا ندیال بھی ہے، ابو بکر میرا ندیال بھی ہے، ابو بکر کو امام جعفر نے اپنا امام کہا، امام جعفر نے ابو بکر کو اپنا پیشوا کہا، امام جعفر نے ابو بکر کو اپنا مقتدا کہا، اور امام جعفر جس کے نام پر سیدھا جعفری کرتے ہو، جس کے نام پر سیدھا جعفری کی بنیاد رکھتے ہو، وہ صدیق کو اپنا امام کہے، وہ صدیق کو اپنا پیشوا کہے، پہلے ابو بکر کو مانو پھر جعفر کو ماننا پڑے گا، جو ابو بکر کو نہیں مانتا وہ امام جعفر کا بھی دشمن ہے، امام باقر کا بھی دشمن ہے۔
ایک کا نام عبداللہ، ایک کا نام معاویہ، ایک کا نام بلال، ایک کا نام
شیش ایک کا نام ربا یا حضرت علی کے لڑکوں کا نام ہے. سوال پیدا ہوتا ہے آپ بتائیں اگر ابو بکر علی کا اختلاف تھا تو بتائیے اگر ابو بکر نے مسلح چھین لیا تھا علی اور مرتضیٰ سے اور ابو بکر کی دشمنی تھی نعوذ باللہ علی سے تو علی نے اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر کے نام پر کیوں رکھا, عثمان کے نام پر کیوں رکھا, عمر کے نام پر کیوں رکھا اگر دشمنی تھی؟ تو ایک شیعہ مجھے کہنے لگا علی نے اپنے دشمنوں کے نام پر بیٹوں کا نام اس لیے رکھا تاکہ دشمن ہر وقت سامنے رہے, تاکہ دشمن ہر وقت اس لیے علی المرتضیٰ نے دشمنوں کے نام پر بیٹوں کا نام رکھا. میں نے کہا پھر اس طرح کرو تم اپنے کسی بیٹے کا نام شیمر رکھو, کسی بیٹے کا نام یزید رکھو, کسی کا نام ابن زیاد رکھو تاکہ تمہارے دشمن ہر وقت تمہارے سامنے رہے اور صبح سے لے کر شام تک ان کی پٹائی کرتے رہتے. یہ کوئی بات ہے؟ یہ تو دشمنی کی بات ہے. توجہ کریں, حضرت ابو بکر صدیق کا دور خلافت ہے, حضرت فاطمہ بیمار ہو گئی. میں دنیا رسوس پر چیلنج کرتا ہوں کہ فاطمہ جب بیمار ہوئی حضرت فاطمہ کی تیمارداری کرنے والی عورت کون سی تھی؟ فاطمہ فوت ہو گئی, جنازہ پیار کرنے والی عورت کون سی تھی؟ فاطمہ کو غسل کس نے دیا؟ فاطمہ کو کفن کس نے پہنایا؟ فاطمہ کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ اور اگر دشمنی ہوتی تو پھر ابو بکر جنازہ کیسے پڑھاتے؟ ذرا توجہ کر, حضرت فاطمہ بیمار ہو گئی, ابو بکر صدیق کی بیوی اسماء بنت قیس فاطمہ کے گھر گئی, شیعہ کی کتاب جلال میون میں موجود ہے کہ ابو بکر کی بیوی نے فاطمہ کی ساتھ کی مارداری کی. جب فاطمہ فوت ہو گئی تو ابو بکر صدیق کی سی بیوی نے فاطمہ کو غسل کیا, فاطمہ کو کفن پہنایا, فاطمہ کا جنازہ تیار کیا, اور جب جنازہ تیار کر کے مسجد نبوی میں لا کر رکھا گیا, علی المرتضیٰ موجود ہے, عمر موجود ہے, عثمان موجود ہے, ابو بکر موجود ہے, صدیق اکبر نے فرمایا اے علی یہ بیوی آپ کی ہے, بیٹی پیغمبر کی ہے, اس کا جنازہ آپ پڑھائے. شیر خدا حضرت علی نے جو جواب دیا, پشاور کے نوجوانوں ذرا توجہ سے تلاش فرمائے, حضرت علی کا جواب آج سنیوں کی کتاب ترمذی میں موجود ہے اور شیعہ کی کتاب میں بھی موجود ہے. حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے نبی سے سنا ہے, میں نے حضور سے سنا ہے, حضور نے فرمایا لا ينبغي لقوم في ابا بکر ان يؤمهم غيره, کہ اس قوم میں ابو بکر موجود ہو کسی اور کے لیے جائز نہیں کہ مسلح کھڑا. چنانچہ حضرت علی المرتضیٰ کی بیان کرتا اس حدیث کے بعد صدیق اکبر نے فاطمہ کا جنازہ پڑھایا, صدیق اکبر نے فاطمہ کے جنازے کی امامت فرمائی, ابو بکر کے نے جنازہ پڑھایا, علی نے پیچھے جنازہ پڑھا, حسین نے پیچھے جنازہ پڑھا, حسن نے پیچھے جنازہ پڑھا. خمینی اپنی کتاب کشف الاسرار کے 119 صفحے پر لکھتا ہے کہ عمر نعوذ باللہ کافر تھے, ابو بکر کے بارے میں کہتا ہے کہ دل سے یہ مسلمان ہی ہوئے تھے. تو نظر آیا کہ جن کا حضرت علی سے اختلاف ہوا جنگ صدیق ہوئی قاتل عثمان کے بدلے میں, جو ابھی عثمان جو امیر معاویہ حضرت علی المرتضیٰ سے قاتل عثمان کے بارے میں اختلاف کرتا ہے, ان کو تو امیر معاویہ کو نظر آیا, کچھ تو وہ امیر معاویہ نظر نہیں آیا جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اللہم اجعل معاویہ کا حاتم باقیا, اللہ معاویہ کو حاتم بھی بنا باقی بھی بنا. حضور نے فرمایا اللہم علم الکتاب والرسالۃ والرضا, اللہ معاویہ کو کتاب بھی سکھا اسلام بھی سکھا اور دونوں کے عذاب سے بچا. حضور نے فرمایا اللہم عمل علم, اللہ معاویہ کے سینے کو علم سے بھر دے. حضور نے فرمایا اللہ کرو جائے شرک یا سل بھارا فقط اوجب الجنہ, میری امت میں جو آدمی پہلی لڑائیوں کا آغاز کرے گا وہ جنتی ہوگا. امیر معاویہ کے جنتی کے تمام فضائل اس نے بھلا دیے اور اس امیر معاویہ کو یاد رکھا جس کا امیر عثمان کے بارے میں حضرت علی سے اختلاف ہوا تھا. میں حیران ہوتا ہوں وہ امیر معاویہ کہ اس نے تلے تنہا 19 سال تک جو سرکار ربانی زمین پر اسلامی خلافت کا پرچم لہرایا, وہ امیر معاویہ کہ جس نے 70,000 علاقے فتح کیے, وہ امیر معاویہ جس نے کیسر و کسرا کی جڑیں کاٹی, وہ امیر معاویہ جس نے اسلام کا پہلا پہلی پہلا تیار کیا, وہ امیر معاویہ کہ جس نے 5400 علاقوں کو اسلام کا علاقہ قرار دے دیا, وہ امیر معاویہ جس نے 7,000 جامع مسجدیں تعمیر کرائی, وہ امیر معاویہ جس نے سمندروں کا سینہ چیر کر گہرے پاؤں کے انوس میں ایک ایک جزیرے پر رسول اللہ کی شریعت کا پرچم لہرا. امیر معاویہ وہ جلیل القدر انسان ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا اللہم اجعل معاویہ کا حاتم باقیا, اللہ معاویہ کو حاتم بھی بنا باقی بھی بنا. امیر معاویہ وہ جلیل القدر انسان ہے کہ حضور علیہ السلام کے گھر امیر معاویہ تشریف لاتے ہیں, حضور علیہ السلام گھر میں موجود رہی, ان کی بہن ام حبیبہ پیغمبر کے گھر ہے اور اپنے بھائی کے سر پر تیل لگاتی ہے, اوپر سے اچانک حضور علیہ السلام تشریف لائے, حضور نے فرمایا ام حبیبہ کیا کرتی ہے؟ فرمایا میں اپنے بھائی کے سر پر تیل لگاتی ہوں, بھائی سے محبت کرتی ہوں. حضور نے فرمایا فإن اللہ ورسوله یحبانی, اے ام حبیبہ تو اکیلی معاویہ سے محبت نہیں رکھتی, اللہ اس کے رسول کی معاویہ سے محبت رکھتے ہیں. پاکستان میں انجمن سپاہی صحابہ کو کل قدم قرار دلوایا جائے۔ میرے دوستو، آپ انجمن سپاہی صحابہ کے قیام کے لیے اپنے اپنے کالجوں اور سکولوں میں راستیت کے روپ پر تماچا مارنے کے لیے، یہ جماعت قائم کرنے کے لیے تیار ہے؟ میں نوجوانوں سے درخواست کروں گا کہ صبح 7-8 بجے جو لوگ انجمن سپاہی صحابہ قائم کرنا چاہتے ہیں وہ مجھ سے ملاقات کرے، تاکہ پورے علاقے میں، اس پورے صوبے میں انجمن سپاہی صحابہ کو یونیورسٹیوں اور کالجوں میں تشکیل دیا جائے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پارا چہار سے اور حسینی کے علاقوں سے بہت بڑا اسلحہ پنجاب میں سنیوں کے خلاف استعمال ہونے کے لیے پہنچ چکا ہے۔ پاکستان کی حکومت ڈر سے مست نہیں ہوتی، پاکستان میں احسان الہی تحریر شہید ہوتا ہے، اس کے جلسے میں دم پھٹتا ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں۔ ابھی پرامان یزدانی شہید ہوتا ہے، پنجاب کا جو بغیرت بول کا پالن نہیں آ رہا، اس بغیرت کو حیا نہیں آتی۔ اگر حیا ہوتی پہلے دن ہستی پانی دیتا، لیکن آج تک اس قاتل نہیں پکڑ سکا۔ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس قتل کا قاتل نہ ملے، سب جو اس کی قاتل حکومت ہوتی۔
اور تمام
کرتا مولویوں کو چاندی کی کشتی میں بٹھاتا سمندر میں ڈبو دیا جاتا. ایک جنرل غلام محمد آیا تھا وہ کہتا تھا مولویوں کو ایک کار میں کھڑا کر کے گولی مار دی جائے. ہم نے کہا ایسے بڑے بڑے بدماش ملک میں آئے. میں نے جنرل ضیاء الحق چلے جو اور نواز شریف کو ہم نے لاہور میں کہا کہ کان رکھتا ہے تو دریا کی روانی پہ نہ جا, کان رکھتا ہے تو دریا کی روانی پہ نہ جا. ہم نے دریاؤں کو چڑھ چڑھ کے اترتے دیکھا ہے اور موجوں سے کھیلنے والے یوں بھی اشارہ کرتے ہیں, طوفان ہی کھارا کرتے ہیں, طوفان ہی دبویا کرتے ہیں. ایسے کئی نام اس ملک میں بڑے آئے. لیکن یہ پاکستان اہل سنت کا پاکستان ہے, ٹھیک ہے. اس ملک میں اسلام کے خلاف کوئی چیز نہیں چل سکتی. اب مسلم لیگ نے سات سات مرلوں کا لوگوں سے وعدہ کیا آپ کے علاقے میں بھی سات مرلے دے رہے, کہیں تین مرلے, کہیں سات مرلے. اور جناب یہ مہنگائی اتنی ہو گئی, اتنی مہنگائی آپ نے دیکھا. کہنے لگے جی مٹی کے تیل میں ہم نے قیمتوں میں اضافہ اس لیے کیا کہ مٹی کا تیل لوگ پٹرول میں ڈالا کرتے تھے. یہ تمہاری ناراضی نہیں. میں نے کہا کل کو کوئی آپ, یہ تو مثال اس طرح ہے کہ جس طرح کوئی آدمی یہ کہے کہ ہم نے اینٹوں کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا اس لیے کہ لوگ اس کو پیس کر مرچوں میں ڈالتے ہیں, اس لیے ہم نے اینٹوں کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا. اتنی بڑی جہالت کی بات ہے. مہنگائی پورے ملک میں بجٹ اتنا مہنگا پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں آیا. اور چار پانچ دنوں کے بعد ڈرامہ کیا, ڈرامے نے کہا جی بجٹ میں ہم تبدیلی کریں گے. لیکن تبدیلی کے بعد پھر بھی وہی بات آ گئی, کوئی تبدیلی ہوئی, کوئی مہنگائی کم ہوئی. انشاءاللہ جو رسوائی مسلم لیگیوں کو اس الیکشن میں ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی, ٹھیک ہے. یہ مسلم لیگ ہے کہ مسلم لیگ ہے؟ اس مسلم لیگ کے دور میں علماء قتل ہوئے, اس مسلم لیگ کے دور میں ہیروئن آنکھ ہوئی, اس مسلم لیگ کے دور میں نوٹ شہرت بنی, اس مسلم لیگ کے دور میں مہنگائی عام ہوئی, علماء کا قتل عام ہوا. اسی دور میں پاکستان میں اسلام کا مذاق اڑایا گیا, قرآن کا مذاق اڑایا گیا, ثقافت کے خلاف کتابیں شائع کی گئی. اور جنرل ضیاء الحق ایسا بغیرت صدر ہے کہ اس کو کوئی پرواہ نہیں, اس کو کوئی پرواہ ہے. پہلے کیا کہتا تھا, منظور ہے. کہنے لگا پھر اس کا مطلب ہے کہ میں صدر ہوں. صدر بن جانے کے بعد پھر کہا کہ پارلیمنٹ پر دباؤ ڈالو, پارلیمنٹ پر دباؤ ڈالو. پھر وہ اسلام کا بھائی دباؤ تجھ پر نہ ڈالے, تیرا گھراؤ نہ کیا جائے, تیرے خلاف آواز نہ اٹھائی جائے. کہتے جی پارلیمنٹ پر دباؤ ڈالو. اور ہم کوئٹے میں اس نے بیان دیا کہ جناب شور نہ مچایا جائے, میں کسی چیز کا ذمہ دار نہیں. یہ بھی دھوکا تھا. یہ بھی مولانا فضل الرحمان نے پہلے کہا ایسی اسمبلیوں میں حصہ لینا پاکستان کے 73 کے حریف سے رفتاری ہے, ان کے سامنے شریعت کا بل پیش کرنا یہ بھی 73 کے آئین سے رفتاری, ٹھیک ہے. اور جن لوگوں نے بل پیش کیا اب کہتے ہیں جناب ہم استعفے پر غور کریں. جو بات مولانا فضل الرحمان نے کہی وہ سچی ہوئی کہ نہیں؟ اب تم استعفے پر آئے ہو, اب تھوکنے کے بعد تم چاہ رہے ہو, تمہیں شرم کرنی چاہیے. جو بات قائد جمعیت نے کہی وہ پوری ہو کر رہے گی جب تک ضیاء الحق اور اس کی حکومت کا خاتمہ نہیں ہو جاتا. اس ملک میں اسلام نہیں آتا. پاکستان کو قائم ہوئے 40 سال کا عرصہ گزر گیا. اس ملک میں انگریز کے ٹوڈی, انگریز کے بہیخا, انگریز کے چوتوں کو چاٹنے والے, انگریز کو سلام کرنے والے, انگریز کو سر اور بہادر تھا, انگریز سے لقب دینے والے, 900 مربع قبیلے آزاد کرانے والے, یہ دوانے تلتانے قریشی گرانی سادی عرب کے صوبہ سرحد کے کئی خواتین جنہوں نے 40 سال تک انگریز کا ٹوڈی بن کر اس ملک میں سیاست کی ہے, قرآن کا نام آیا تو ان کو صاف خون گیا. وہ ملک جس کی بنیادوں میں 10 لاکھ انسانوں کا خون ہے, وہ ملک جس کی سڑکوں پر مسلمانوں کا خون بہا, آج 40 سال ہو گئے کبھی مسلم لیگ کے نام پر، کبھی کنونشن لیگ کے نام پر، کبھی کسی پارٹی کے نام پر، کبھی کسی حکمران کے نام پر، پاکستان کے عوام کے زمینوں کا سودا کرنے کے لیے بڑے بڑے لوگ بن سکتا ہے۔ تحقیقاتی کمیٹیاں بیٹھی، مشاورتی کونسلیں بیٹھی، مجلس شورا بنائی گئی، تحقیقاتی کمیشن بیٹھے، نظریاتی کونسلیں بنائی، لیکن 40 سال سے اس ملک میں اسلام نہیں آیا، قرآن نہیں آیا، دین نہیں آیا۔ اور اس کے بعد جناب صدر سیام حد پر سرکتا آیا، راتوں رات شفخون مار کر قومی اتحاد کے مذاکرات کو پامال کر کے سیام حد پر سرکتا آتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ میں 90 دنوں میں انتخاب کراؤں گا۔ ہم نے سوچا کہ یہ نماز پڑھتا ہے، یہ کلمہ طیبہ کا ورد کرتا ہے، چلو پیر مدینے میں الیکشن کرائے گا، عوام اپنی رائے کے مطابق لوگ منتخب کر کے اسلام لائیں گے۔ لیکن 90 دن گزرنے سے پہلے اعلان کیا کہ میرا جی چاہتا ہے میں احتساب کروں۔ 1 سال گزر گیا، احتساب نہ ہوا، 2 سال گزر گئے، احتساب نہ ہوا، 2 سال کے بعد پھر سیاؤ حق صاحب نے اعلان کیا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اسلام کا قانون نافذ کر دوں، احتساب کی بجائے میں اسلام لے آؤں۔ ہم نے کہا شاید اسلام لے آئے، سیاؤ حق صاحب نے 12 ربیع الاول کو اعلان کیا کہ جناب پاکستان اسلام کے لیے بنا ہے، اس لیے آرڈیننس حدود آرڈیننس جاری کیا، چور کے لیے ہاتھ کاٹنے کا قانون جاری کیا۔ 12 ربیع الاول کو اعلان ہوا، پاکستان کے اسلام پرست مسلمانوں نے سجدہ کیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ 12 ربیع الاول کو جو آدمی قرآن کی حکومت کا اعلان کرتا ہے وہ سچا ہوگا، اس کا دعویٰ سچا ہوگا، لیکن چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا کا اعلان کرنے والا، زانی کو سنسار کرنے کا اعلان کرنے والا، قتل کے بدلے میں قتل کا اعلان کرنے والا، 1 سال گزرنے کے باوجود پھر 2 سال گزر گئے، پھر 3 سال گزر گئے، نہ کسی کا ہاتھ کٹا، نہ چور، نہ کسی زانی کو سزا ملی، نہ کسی قاتل کو سزا ملی۔ 3 سال اس ملک میں اس نے فریب کیا، اس نے دھوکہ دیا، پھر مجلس نے شورا کا اعلان کیا کہ میں شورا کے مشورے سے قرآن کا قانون قائم کرتا ہوں۔ مجلس نے شورا کے اعلان کے بعد پھر اور دھوکہ دیا، مولویوں کو خریدنے کے لیے علماء کا کنونشن بلایا، پھر پیروں کا سودا کرنے کے لیے مشائخ کا کنونشن بلایا، اور اس کے بعد پیروں کو دھوکہ دیا، علماء کو دھوکہ دیا۔ جب سارے دھوکے سارے پتے ختم ہو گئے تو پھر اس نے کہا نماز کمیٹیاں بناؤ، پھر نماز کمیٹیاں بنائی گئی۔ 1-2 سال تک لوگ حیران ہوئے کہ اب لوگ نماز پڑھیں گے، نماز کی بات ہوگی۔ 1-2 سال یہ پریت بھی جب اس پریت سے بھی پردہ اٹھ گیا، پھر زکات کمیٹیاں بنائی، پھر عشر کمیٹیاں بنائی گئی، اور اس کے بعد جناب علی عشر کے ذریعے اور زکات کے ذریعے پاکستان کے مولویوں کو خریدا گیا، کئی مدارس کو 1-1 لاکھ روپیہ دیا، کئی کو 50,000 دیا، سالانہ مدد دینے کا وعدہ کیا۔ اور اس کے علاوہ ہم سمجھتے تھے کہ عدالتوں میں قرآن کا قانون آئے گا، قاضی کورٹس کا سیاؤ حق نے اعلان کیا، قاضی کورٹس کے اعلان کے بعد عدالتوں میں کوئی قاضی نہ بیٹھے، چور کا ہاتھ نہیں کٹا، نماز کمیٹیوں کے مطابق اس پر عمل نہیں ہوا، زکات کمیٹیوں کے مطابق اس پر عمل نہیں ہوا۔ اور میرے دوستو اسی طرح 8 سال گزر گئے، قوم نے اس پریپی کو دیکھا، قوم نے اس دھوکے باز کو دیکھا، قوم نے اس کجلن پریپ کے بہتر کو دیکھا۔ 8 سال گزر جانے کے بعد جو قرآن کے لیے آیا تھا، جو شریعت کے لیے آیا تھا، جو دین کے لیے آیا تھا، جس نے لمبی نمازیں پڑھی، جس نے لمبے لمبے سجدے کیے، جو ہر سال عمرہ کرنے کے لیے خانہ کعبہ جاتا ہے، جو عمرہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ پہنچتا ہے، اللہ نے وعدہ کیا، قرآن سر پہ اٹھائے، مفتی محمود سے عرب نے وعدہ کیا کہ قرآن لاؤں گا، قرآن صاحب کا بیٹا بن کے مولویوں کو دھوکہ دیا، پیروں کو دھوکہ دیا، سیاستدانوں کو دھوکہ دیا، مزدوروں کو دھوکہ دیا، کسانوں کو دھوکہ دیا، مل کے مالکوں کو دھوکہ دیا، اور 8 سال کے بعد آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ الیکشن غیر جماعتی ہونے کے بعد جماعتیں بنتی ہے. اعلان ہوا کہ جماعتوں کا اسلام میں کوئی وجود نہیں, لیکن جب الیکشن ہو گیا تو پھر کوئی قرآن کی نئی آیت اتر آئی کہ جس کے تحت مسلم لیگ کی جماعت کو لوگوں کے سامنے لایا گیا, اور اس کے بعد جب لوگوں نے کہا کہ اسلام اسلام لاؤ ووٹ تم نے لیے دھوکہ تم نے کیا, تو کہنے لگا میرا اختیار ہی کوئی نہیں, اسلام پارلیمنٹ لائے گی, اسلام چنے جو لائے گا, اسلام اسمبلی لائے گی. یار اسلام اپنی ذات کے لیے اپنے اقتدار کے لیے آج انہیں جاری کرتا ہے, اپنے اقتدار کے لیے سیاستدانوں کو بند کر سکتا ہے, اپنے اقتدار کے لیے سارا کچھ ختم کر سکتا ہے, لیکن رسول اللہ کی شریعت اتنی لوارث ہو گئی, اللہ کا قرآن اتنا لوارث ہو گیا کہ یار تک 10 سال تک اس قرآن کی ناموس سے گھیرتا رہا, قرآن کی عزت سے گھیرتا رہا, کرپشن کا دام لگا کر پیروں کی کمی سے بنا کر زکات کمیٹیاں بنا کر اور سلاد کمیٹیاں بنا کر اتنا بڑا فریب کیا حد نے کیا جس کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا. ہاں میں سلام کرتا ہوں اس مرد کلندر مولانا فضل اللہ خان کو جو 4 سال کی نظر بندی میں بھی اس نے کہا مولویوں اس کے دھوکے میں رہو, پیروں اس کے دھوکے میں رہو. آج مفتی محمود کی اس نشانی نے سیاح حد کے تجروں پر ایک سفر کا جا کر دیا.
Hey!
علاقوں کو ایک سیاست اقتدار دے کر اس ملک میں پانچواں صوبہ بنا دیا جائے. میرے دوستو, پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا سانحہ کبھی نہیں ہوا ہوگا کہ چار صوبوں کے علاوہ پانچواں ایک شیعہ کا صوبہ اس ملک کے ساتھ ملک کر دیا جائے. اس سے بڑا, اس ملک سے اس سے بڑی دشمنی کیا ہو سکتی ہے کہ آغا خان کریم کی وجہ سے گلگت بلتستان کو شیعہ کا صوبہ بنایا جائے. میرے دوستو, چلے جو صاحب نے وہاں پیار کیا, ہم گلگت کو علیحدہ صوبہ بنائے گئے. ہم جمعیت علماء اسلام کے تحت اس منصوبے کی مذمت کرتے ہیں. گلگت آزاد کشمیر کا حصہ ہے. گلگت کو علیحدہ صوبہ بنانا چاروں صوبوں کے مسلمانوں کی توہین ہے. ہاں, گلگت کا علیحدہ صوبہ بنانے کے حامی ہے کہ مخالف ہے؟ جو مخالف ہے آپ کا نام ہے. جمعیت علماء اسلام پاکستان میں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتی جس سے فرقہ واریت کو ہوا ملے. ٹھیک ہے, اگر علیحدہ صوبہ گلگت کو بنا لیا گیا تو چار صوبے سنیوں کے ایک صوبہ شیعہ کا اس ملک میں اتنا بڑا اختلاف پیدا ہوگا کہ جس کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکے. ہم نے سوچا کہ ضیاء الحق صاحب فریب کرتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, اسلام کا نعرہ لگا کر اپنی بیوی کو بغیر پردے کے باہر کے ملکوں میں لے آتے ہیں. ہم نے سوچا کہ جونے جو صاحب شاید اسلام کے لیے مخلص ہو, لیکن برطانیہ کے سفر کے لیے وہ اپنی بیوی کی بجائے اپنی لڑکی کو ساتھ لے گئے. لے گئے یا نہیں لے؟ لڑکی کے لے جانے کی کوئی ضرورت تھی اس بہتر کے پاس اور ان انگریزوں کے پاس اپنے لڑکی کو لے جانا؟ یہ عزم عقل و شرع کیا تھا؟ کون سی شریعت لانا چاہتے ہو؟ کس اسلام کی بات کرتے ہو کہ جس اسلام میں لڑکیوں کو بے پرد کر کے غیر ملکوں میں پھیرایا جائے, جس اسلام میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہو, جس اسلام میں انگریز کو سلوٹ مارنا جائز ہو, جس اسلام میں پردے کا کوئی قانون نہ ہو, جس اسلام میں جھوٹ ہو, فریب ہو, ایسا اسلام امریکہ کا اسلام ہو سکتا ہے, رسول اللہ کا اور صدیق اکبر کا اسلام نہیں ہو سکتا. صدیق اکبر کا اسلام وہ ہے کہ ابو بکر صدیق کی وفات کا وقت آیا تو صدیق اکبر نے فرمایا, بیٹا میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرا میں مجھے گھدر کے میری کپڑوں میں دفن کر دینا. بیٹے نے کہا, ابا جان یہودی کیا کہیں گے, عیسائی کیا کہیں گے کہ مسلمانوں کے خلیفہ کو اچھا کپڑا بھی نہ ملا؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا, بیٹا میرا گزارا گھدر کے پیلی کپڑوں میں ہو جائے گا اور اچھا کپڑا مدینہ کی کسی دیوا کے کام آ جائے گا. جمعیت علماء اسلام وہ نظام اس ملک میں لانا چاہتی ہے کہ جس نظام کے تحت ابو بکر صدیق اور خلیفہ راشد مدینہ منورہ کی ایک بیوہ کے گھر جھاڑو دیتے ہیں اور مقام صف میں ایک عورت کے گھر صدیق اکبر جاتے ہیں. فاروق اعظم نے سوچا, حضور کی زندگی میں ابو بکر سے بڑھ نہیں سکا, حضور دنیا سے چلے گئے, ابو بکر مصروف ہے, میں ابو بکر صدیق کی موجودگی میں کوئی ایسی نیکی کر جاؤں جو ابو بکر سے بڑی بھی ہو. حضرت فاروق اعظم ایک پوری عورت کے دروازے پر گئے, صبح کا وقت ہے, فرمایا, اما میں تیرے گھر کی چوکی داری کرنا چاہتا ہوں, تیری صفائی کرنا چاہتا ہوں. پوری عورت نے کہا, بیٹا ایک آدمی صبح کے وقت آیا تھا, وہ میرے جھونپڑے کی صفائی بھی کر گیا, میرے لیے پانی بھی بھر گیا. عمر کہتے ہیں, تین دن تک میں جاتا رہا, بلاہے تیسرے دن جب میں نے دیکھا عورت نے کہا, بیٹا وہ آدمی آ چکا ہے, صفائی کر چکا ہے, پانی لینے کے لیے گیا ہوا ہے. عمر راستے میں کھڑے ہو گئے, فرمایا, چاند کی چاندنی تھی, صبح کا وقت تھا, میں نے دیکھا ایک آدمی کے بغل میں پانی کا برتن ہے, وہ قریب سے گزرنا چاہتا ہے. میں نے اس کا بازو پکڑا, میں نے جب اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کی آنکھوں سے جب کپڑا ہٹایا تو میں نے دیکھا وہ اس وقت کا خلیفہ ابو بکر صدیق ہے. وہ ابو بکر صدیق ہے جو ایک عورت کی جھونپڑی کی صفائی کرتا ہے اور اس کے لیے پانی بھر کر دیتا ہے. آج آپ نے دیکھا پاکستان میں 2 کروڑ روپے سے زیادہ کا بجٹ, آپ نے دیکھا کروڑوں روپیہ اس ملک کے غریب عوام کے قرضوں پہ ڈال دیا گیا اور اعلان ہوا کہ جناب 1000 cc کی کاریں استعمال مزید کریں گے, ایئر کنڈیشن اسی طرح, ان کے کتے مکھن اسی طرح کھائیں, غیر ملکوں میں 100 آدمی طاقتوں میں جائے, تالاب اسی طرح, جیم خانے اسی طرح, بدماشوں کے اڈے اسی طرح, تالاب اسی طرح, سوئمنگ پول اسی طرح, سرمایہ دارانہ محفلیں اسی طرح. آج تم نے غریب لوگوں کے لیے کیا کیا, کسانوں کے لیے کیا کیا, مزدوروں کے لیے کیا کیا. جمعیت علماء اسلام اس ملک میں ایسا قانون لانا چاہتی ہے جس میں غریب کے لیے, کسان کے لیے, مزدور کے لیے اور ایک ملازم کے لیے, ایک کلرک کے لیے اتنی تنخواہ ہوگی کہ اس کا اس میں گزارا ہو. آج آپ نے دیکھا انور عزیز ایک وزیر بلدیات تھا, حکومت کا کروڑوں روپے کا فراڈ اس سے ثابت ہوا, اس وزیر کو علیحدہ کر دیا گیا. آپ عدالت میں جائیں رشوت چلے گی, آپ کسی بینک میں جائیں رشوت چلے گی, رشوت کے بغیر آپ کو عدالت میں تاریخ نہیں ملتی. ریونیو بورڈ میں جائیں رشوت دے, آپ تعلیم کے محکمے میں جائیں رشوت دے, تبادلے کے لیے جائیں رشوت دے, آپدہ کے محکمے میں جائیں رشوت دے, آپ ٹیلی فون لگوانے کے لیے جائیں رشوت دے. کون سا محکمہ پاکستان میں ہے جس میں رشوت نہیں؟ رشوت گلی گلی میں, رشوت چوک چوک میں. جمعیت علماء اسلام جب سے اقتدار آئے گی تو غریب کی تنخواہ 2000 مقرر کرے گی, ملازم کی تنخواہ 2000 سے اسٹارٹ کرے گی. اس کے بعد اگر کوئی آدمی رشوت پہ پکڑا جائے تو اس کو چوک پہ پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا جائے. میرے دوست یہ حکومت جو اسلام کے لیے بنی, یہ حکومت جو قرآن کے لیے بنی, اس حکومت نے ایسا کام کیا, ایسا ظلم کیا جس کی مثال کوئی نہیں. میں نے مختصر انداز میں رات میں آپ سے کہا کہ انجمن سپاہ صحابہ کا ایک تو امن جلوس لیا سے واپس آ رہا تھا احتجاج مولانا حق نواز کی گرفتاری پر کر کے, کہ 300 سپاہیوں نے پیچھے سے اور 200 نے آگے سے اندامن فائرنگ شروع کر دی, اور اس فائرنگ کے نتیجے میں 3 کارکن شہید ہو گئے. کارکنوں کی شہادت کے بعد 70 زخمی ہو گئے, ان کو نہیں اٹھایا گیا, وہ پانی کی وجہ سے تڑپ رہے, ان کو پانی نہیں دیا گیا. دوسرے دن دوپہر کو 2 کارکن شہید ہو گئے, ایک موقع پر شہید ہو گیا. اور میرے دوستو جلوس جھنگ سے گیا تھا, لاشیں جھنگ کی تھی, لیکن لیا کے بغیر ڈپٹی کمشنر نے ان 3 لاشوں کو لاوارث قرار دے کر لیا کے قبرستان میں دفن کر دیا. ان کا جنازہ نہیں پڑا, ان کو کفن نہیں پہنایا, ان کو غسل نہیں دیا, ان کو لاوارث قرار دے کر ایک گڑا کھود کر اس گڑے میں لاشوں کو ڈال دیا. جب ایک لاکھ نوجوان کو ہم نے تحریک کرا کر 8 دنوں کے بعد اس کی لاش کھو دی تو ہماری حیرت کی انتہا رہی کہ اس آدمی نوجوان کا قد لمبا تھا, قبر کا سائز چھوٹا تھا, اس کی ٹانگوں کو مروڑ کر قبر میں ڈالا گیا.
اپیل کرتا ہوں اگر سپاہی صحابہ تمہیں پکارے اس تحریک کے لیے
کے لیے تیار ہیں, جو تیار ہیں بلند آواز سے کہنے لگا تیار ہے. اگر انجمن سپاہی صحابہ کے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو ہم اسلام آباد کا گھیراؤ کریں گے. آپ اس میں ہمارے ساتھ ہیں. ہمارے شاعر مولانا فضل الرحمان نے 5 روپئے کرے دی لیا کے واقعات پر تشکیل کی ہے, اور وہ رپورٹ جو پیش کرے گی اس کے مطابق ہم عمل کریں گے. میں پشاور کے جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کا اور جمعیت کے اپنے آباب اور بزرگوں کا مشکور ہوں جنہوں نے مولانا حق نواز کے لیے اس عظیم الشان جلوس کا پروگرام بنایا جو ابھی یہاں سے نکلے گا. کیوں کہ مولانا حق نواز جمعیت علماء اسلام صوبہ پنجاب کے نائب امیر ہیں, اور ان کے اوپر حکومت نے حراست مقدمے اس وقت تک قائم کیے ہیں. جو انجام مقدمے جان شہر کے اندر ان میں ہیں, اور پنجاب پورے میں 61 مقدمے اس کے علاوہ ہیں, اور ان پر 300 کا بھی مقدمہ ہے. ان کا قصور صرف یہ ہے کہ پاکستان میں ایران کا لٹریچر تقسیم نہ کیا جائے, پاکستان کی گلی کوچوں میں ابو بکر عمر کے خلاف کتابیں نہ تقسیم کی جائے, ساکر صحابہ کو بکواس نہ کرے. یہ حق نواز کا قصور ہے, اور اس وقت مولانا حق نواز وہ کردار ادا کرتا ہے جو احمد بن حنبل کا کردار ہے, جو مجدد الفسانی کا کردار ہے, جو امام ابو حنیفہ کا کردار ہے, جس کا ایک اعلان ہے کہ جو ابو بکر کو بھونکو تو وہ بھونکے, اس کے لیے قرارداد پیش نہ کرو, بلکہ جس زبان سے صدیق کی توحید ہو اس زبان کو نکال دیا جائے, جو بات لکھے اس بات کو توڑ دیا جائے. کوئی قرارداد نہیں جو صحابہ کو بھونکے اس کو صفحے 80 سے مٹا دیا جائے. یہی حق نواز کا منشور ہے, یہی جمعیت علماء اسلام کا منشور ہے.